تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر
6378813. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، پھر اپنے اسی اصل موضوع کی طرف واپس آ گیا ہوں جو تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. خدا کرے جلدی سے یہ تک مکمل ہو جائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے اپنی طرف سے اس تمام موضوع میں کوئی بات نہیں. جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ قرآن کریم کا پیغام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشادات. اور ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے انہی دو چیزوں میں اپنی زندگی کو وقف کر دینا چاہیے. دنیا میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی فائدے حاصل ہوں گے. اور اگر اس سے ہم روگردانی کریں گے، پہلو تہی کریں گے، گریز کریں گے، تو دنیا بھی ہماری خراب ہوگی جیسے آج ہو رہی ہے، اور آخرت کا حال اللہ جانتا ہے کہ کیا ہو. بہرحال میں نے یہ موضوع اختیار کیا تھا ضرورت کے پیش نظر. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں غالباً یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ جب بچے کے اندر شعور پیدا ہونے لگتا ہے تو اس میں چند ایسی بری عادتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے کہ جن سے اس کا مستقبل تباہ ہو جائے اور اس کی شخصیت صحیح طریقے سے رونما نہ ہو. انہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب شعور کی حالت میں داخل ہوتا ہے بچہ تو بعض بچوں کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت آ جاتی. اب میں تفصیل سے اسے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے، یہ عادت جھوٹ ہونے کی بچے میں پیدا کہاں سے ہو. بچہ جھوٹا پیدا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیجیے. بچہ پیدا ہوتا ہے نہایت سچا، نہایت سادہ. جھوٹ اس کے اندر باہر سے آتا ہے. تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ ماں کی طرف سے جھوٹی باتیں آتی ہیں، باپ کی طرف سے جھوٹی باتیں آتی ہیں، بہن بھائیوں کی طرف سے آتی ہیں، اور وہ سمجھ لیتا ہے خود بخود اس کی طبیعت میں یہ آتا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز بھی کرنے کی ہے، ایسا بھی کر لیا جائے. چنانچہ جھوٹ کی عادت یہاں سے پیدا ہوتی. دوسری عادت جو بری پیدا ہونے لگتی ہے بچوں میں، میں نے بتایا تھا کہ وہ چوری کی عادت ہے، اور اس کی بھی میں نے صورت بتائی تھی کہ کس طرح وہ پیدا ہوتی ہے. شاید آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ گھر میں کسی بچے کی کوئی چیز چرا لی اور ماں باپ نے اس کے اوپر تنبیہ لی، یا کسی کی کھانے کی چیز چرا کر کھا لی اور ماں باپ نے اس پر تنبیہ نہ کی. نگرانی ہوتی رہے تو یہ بات بچے میں آئے گی ضرور کہ وہ دوسرے کی چیز کو حاصل کرے گا، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ہے یا غیر کی. بہرحال ایک چیز ہے جو اسے پسند ہے وہ لے گا. وہ ابھی اس شعور تک نہیں پہنچا ہے کہ میں اس کو نہ لوں، یہ میری نہیں. وہ تو اس شعور تک آیا ہے کہ یہ چیز پسندیدہ ہے لہذا حاصل کروں. اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے دیکھ بھال کی اور نگرانی کی. تیسری چیز جو بری پیدا ہونے لگتی ہے بچوں میں اس عمر کے اندر ابتدا اسی وقت سے ہوتی ہے، وہ آزاد خیالی اور بے راہ روی ہے، غلط راستوں پر چلنا، آزاد خیالی اختیار کرنا، آزاد رہ کر زندگی گزارنا، کسی پابندی کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ آج کل خصوصیت سے آزادی کا دور ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، ہر ملک والے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ وہ آج کل تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے آزاد ہو جاؤ، قرآن اور سنت سے آزاد ہو جاؤ، مادر پدر آزاد ہو جاؤ اور نفس کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہے آج کل آزادی کا مفہوم، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مفہوم آزادی کا بالکل قرآن و سنت کے خلاف. بہرحال آزادی بچے میں آنے لگتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، کسی کا غلام بنا کر پیدا نہیں کیا، کسی وجہ سے اس پر غلامی آ جائے وہ اور بات ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ آزاد ہوتا ہے. تو وہ آزادی اور آزاد خیالی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جس سے دل چاہے اپنے تعلقات قائم کرے، دوستی قائم کرے، جو بھی چاہے تو کرے. گھر میں رہتا ہے تو آزادی کے ساتھ تمام کام کرنے کی خواہش اس کے اندر ہوتی، نہ باپ کی طرف سے کوئی روک ٹوک ہو اور نہ باپ کی طرف سے کوئی روک ٹوک ہو، یہ اس کی فطرت ہوتی. اگر اس وقت اس کے اوپر نگرانی کی گئی تب تو وہ مہذب بن جائے گا، تہذیب یافتہ ہو، اور اگر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا کہ ابھی بچہ ہے کرنے دو، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا، بس یہی خطرناک. آپ مجھ سے بات کر لینا بعد میں، تو وہ سمجھ جائے گا، یہ بڑا خطرناک، اس لیے کہ بس یہیں پر بنیاد بگڑنا شروع ہو جاتی ہے یا بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ آزاد خیالی، یہ بے راہ روی، یہ گمراہی اور یہ آزادی، کچھ تو ماں باپ کے ڈھیلے پن سے پیدا ہوتی ہے، کچھ ماحول سے پیدا ہوتی ہے، اور کچھ اپنے گھر کے حالات سے پیدا ہوتی ہے. یہ آزاد خیالی جس کو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے نجات عطا فرمائے. یہ ہمارے اپنے گھروں کی پیداوار ہے، یہ بے راہ روی اپنے گھروں کی پیداوار ہے. آئی تو ہے باہر سے دشمنوں کی جانب سے اور ہم نے اس کو اچھا سمجھ کے لے لیا، بہرحال اب گھر کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. میں بالکل صاف بات عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو اچھی لگے تو، بری لگے تو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو قرآن پیش کروں گا اور حدیث پیش کروں گا. اگر کسی کو برا لگے گا تو گویا اس کو حدیث بری لگی، اللہ محفوظ رکھے. اگر کسی کو پسند نہ ہوگا تو گویا اسے قرآن پسند نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے. اس لیے میں بالکل صاف صاف عرض کروں گا، بہت ممکن ہے کہ ذہن میں پڑی ہوئی بات کسی وقت کام آ جائے، اگرچہ فوری طریقے پر عمل ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کام آ جائے. ناچ گانا، موسیقی، تصاویر اور فلمیں، آزادانہ اختلاط عورت اور مرد کا، بے حجابی، بے پردگی، اور یعنی اور اخلاق کے اندر فحاشی. لڑکا نوجوان لڑکا زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا ممکن ہو عورتوں کی صورت ہو جائے ہماری, عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. لڑکیاں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جس قدر ممکن ہو لڑکوں کی اور مردوں کی مشابہت ہم اختیار کر لیں. کیوں حضرت, غلط تو نہیں ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے, دن رات ہم اسی معاشرے میں پل رہے ہیں, اسی میں ہماری پرورش ہو رہی ہے. کسی کو برا لگتا ہے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ کی لعنتیں اس پر, جی ہاں, اللہ کی لعنتیں اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور مخنث اور ہجڑا بننا پسند کرے. اللہ کی لعنت. اور والمترجلات من النساء, اور اللہ کی لعنتیں ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو مردوں کی ریس میں مرد بنانے کی فکر کریں اور مردوں کی مشابہت اختیار کریں. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے, جس کا دل چاہے دیکھ. میری اپنی بات نہیں, ان باتوں پر اللہ کے رسول نے لعنتیں بھیجی ہیں. پھر ہم چاہیں کہ ہمیں ترقی ہو جائے, عزت مل جائے, ناممکن. لعنت کا مفہوم پہلے میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. لعنت کا مفہوم قرآن کریم میں اور احادیث میں یہ ہے, اس کے معنی یہ ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ آئے یا حدیثوں میں یہ لفظ آئے کہ اللہ کی رحمت سے دور, یہ ہے لعنت کے معنی. قرآن کریم فرما رہا ہے, لعن الخراسون, لعنتیں ان پر جو اٹکل پچو باتیں مارتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے مارتے ہیں, کچھ پتا نہیں, ان پر لعنت. اور کفار پر لعنتوں کا ذکر تو قرآن کریم میں جا بجا. احادیث کے اندر بہت سی حدیثیں ہیں حضرت جس میں لعنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں ان اعمال کے کرنے والوں پر اور ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں پر لعنتیں بھیجی. ان لعنت کا مفہوم قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے دور. اور جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے, بتائیے اسے کہاں عزت ملے گی. تو فرمایا, لعن اللہ المخنثین من الرجال. مخنث آپ جانتے ہیں, ہجڑے کو کہتے ہیں, کہ جو ہے تو مرد, اللہ نے تو اسے مرد پیدا کیا ہے, لیکن شکل و صورت لباس وضع قطع اپنی عورتوں جیسی بنا لیتا ہے, یہ ہے مخنث. ہماری اردو میں بھی اسے مخنث کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہجڑا ہے. فرمایا, لعن اللہ المخنثین من الرجال, جو مرد مخنث اور ہجڑا بنتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. یعنی جو عورتوں کی صورت کی عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت. والمترجلات من النساء, اور جو لڑکی عورتیں مردوں کی شکل و صورت اور مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہیں ان پر بھی لعنت. آج کیا ہمارا طریقہ ہے, ذرا بتائیے کہاں سے چل رہی ہے, ہمارے گھروں سے یہ چیز پیدا ہو رہی. اسی قسم سے ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی جو گانے بجانے سے متعلق ہے, مشکات شریف میں موجود ہے. کوئی صاحب علم والے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں, ورنہ مشکات شریف کے ترجمے اردو میں موجود ہیں, جس کا دل چاہے دیکھ لے. فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ بعثنی رحمتا و ہدا, الفاظ بھی پڑھ دوں تاکہ آپ کو یہ شک نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں. یقیناً اللہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو دنیا ہی نہ ہوتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تمام کائنات پر کائنات سے رحمت اٹھ جاتی. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آپ کی ہی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. نہ صرف زندہ ہیں بلکہ بڑے عیش کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ کی ہی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ یہ دنیا قائم ہے, یہ کائنات قائم ہے. کہاں کہاں تک آپ کی رحمتوں کا میں ذکر کروں؟ اگر اللہ نے کبھی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ میں اس موضوع کو بھی لوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کس طرح. اس وقت تو یہ موضوع نہیں. تو فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے نبی رحمت بنا کر. وَهُدًى لِلنَّاسِ, اور مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصود تو ہے رحمت, اس حدیث سے معلوم ہوا. دوسرا مقصود ہے لوگوں کی ہدایت کرنا اسلام کی طرف اور اللہ کی طرف اور جنت کی طرف, جو آپ نے پورے طریقے سے انجام دے دیا اور آج تک آپ کا ہی فیض چل رہا ہے, قیامت تک چلتا رہے گا. تیسرا مقصود بتایا, وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْخُمُورَ وَغَيْرَ ذَلِكَ, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا کہ میں منہ سے بجانے والے باجے, ہاتھوں سے بجانے والے باجے, ان کو میں مٹا دوں. ان ام حق مٹا دوں. باجے یہی ہوتے ہیں حضرت, یا منہ سے بجائے جاتے ہیں جیسے بانسری وغیرہ, یا ہاتھوں سے بجائے جاتے ہیں جیسے ہارمونیم وغیرہ. ان دونوں کے بارے میں فرمایا الامحق, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے مٹا دینے کا. امت کہتی ہے کہ نہیں ہم تو اس کو خوب پھیلائیں گے. امت کہتی ہے کہ نہیں ہم تو اس کو اپنے گھروں کے اندر ہر وقت اسی کی آوازیں سنیں گے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ مٹانے کے لیے بھیجا, اور امت یہ کہہ رہی کر رہی ہے. اور کس لیے بھیجا؟ فرمایا کہ مجھے بھیجا شراب کو مٹانے کے لیے. اور امت کیا کر رہی ہے؟ نئی نئی فیکٹریاں کھول رہی ہیں. اور کس لیے بھیجا؟ فرمایا اور مجھے بھیجا اللہ تعالی نے اس دنیا میں بت پرستی سے بت پرستی کو مٹانے کے لیے. یہ الفاظ حدیث کا ترجمہ میں نے کیا ہے, اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں. البتہ تشریح ضرور کروں گا. آپ نے تو یہ فرما دیا کہ مجھے یہ گانے بجانے والی چیزیں اور آلات لہو لعب ان کو مٹانے کے لیے بھیجا, اور خود عمل کر کے دکھایا آپ نے اس پر. مشکاۃ شریف میں ہی حدیث ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے تھے, آپ کے ساتھ ایک اب حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی تھے. اچانک آپ کے کانوں میں باجے کی آواز آئی, اور یہ چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے تھے آپ کے زمانے میں کہ آگے امت کو حکم معلوم ہو جائے گا، ورنہ آپ کا زمانہ اس دنیا میں سب سے بہترین خیر کا زمانہ ہے. یہ جو بعض جگہ گناہوں کا ذکر آتا ہے کہ یہ آپ کے زمانے میں ہوا یہ ہوا، وہ صرف اس لیے ہوا تاکہ امت کو حکم معلوم ہو جائے. آپ کے کانوں میں آواز آئی باجے کی اور گانے، فوراً آپ نے اپنے کان دونوں کانوں میں انگلیاں رکھ کر بند کر لی، کانوں کو بند کر لیا اور چلتے رہے. دور نکلنے کے بعد اس بچے سے پوچھا جو ساتھ میں تھے کہ تمہیں اب آواز آ رہی ہے وہ گانے بجانے کی؟ انہوں نے کہا نہیں اب نہیں آ رہی. آپ نے کان کھول لی، انگلیاں نکال لی. اس قدر تو آپ کو نفرت گانے بجانے سے، اور امت کا کیا حال بتائیے، کہاں جائیں ہم، کس راستے پر چلے جا رہے ہیں اس وقت. حوالہ میں نے دیا ہے مشکاۃ شریف میں، یہ حدیثیں موجود ہیں دونوں. اب ظاہر بات ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور وہ غالباً مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حوالہ یاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانے کی آواز سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. نفاق، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال یہ کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے، یہی نفاق ہے. عمل کچھ ہے ایمان کچھ ہے، یہی نفاق ہے. نفاق عملی یہ اسی کا ثمرہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ دل میں نفاق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی پیدا ہوگا پھر اس کے بعد بڑھتا چلا جائے گا. ایک اور حدیث اور یاد آ گئی اسی سلسلے میں، حوالہ اس کا بھی یاد نہیں، غالباً ابن عساکر میں ہے. وہ فرمایا کہ جو شخص، اور جو شخص سے مراد ہے یہی امت مسلمہ کے افراد جو قیامت تک آنے والے ہیں، میں اور آپ اور ہماری اولاد، کہ جو شخص کسی گانے والی عورت کی آواز کی طرف کان لگائے گا، مغنیہ کا لفظ ہے حدیث میں، گانے والی عورت کی آواز کی طرف کان لگائے گا، تو فرمایا کہ اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت، لیکن وہاں پر جو ملائکہ کی آوازیں ہیں جنہیں روحانیین کہا گیا ہے اس روایت میں، ملائکہ کی اچھی اچھی آوازیں نہ سن سکے. صاحب وہ دیکھیے کہاں آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم کدھر چلے جا رہے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں. ہمارا بچہ اسی میں تربیت پاتا ہے، اسی میں پلتا بڑھتا ہے، وہ اس کے خلاف تو نہیں جائے گا. چنانچہ اس میں لا محالہ آزاد خیالی پیدا ہوگی، لا محالہ بے راہ روی پیدا ہوگی، لا محالہ شیطان کے راستے پر وہ چلے گا، لا محالہ وہ اللہ اور رسول سے اتنا تعلق نہ رکھے گا کہ جتنا ایک مومن کو رکھنا چاہیے. کہاں بگاڑ پیدا ہوا بتائیے، بنیاد کہاں ہی. اللہ کے فضل و کرم سے جو گھرانے اس معاشرے میں بھی ایسے ہیں جو ان لعنتوں سے اللہ نے ان کو پاک کر رکھا ہے، صاف کر رکھا ہے، وہاں کے بچوں کو دیکھ لیجئے، اور جہاں پر یہ لعنتیں موجود ہیں ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. وہاں کے بچوں میں نہ آزادی ہوگی نہ گمراہی ہوگی. جو گھرانے خالی ہیں ان لعنتوں سے، پاک و صاف ہیں ان لعنتوں سے، ان گھرانوں کے جو بچے ہوں گے نہ ان میں آزادی ہوگی، نہ آزاد خیالی ہوگی، نہ بے راہ روی ہوگی، نہ گمراہی ہوگی. ٹھیک ہے بدعملی ہوگی، بے عمل تو ضرور ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ بات نہ ہوگی کہ جو ان گھرانوں کے فرزندوں میں ہے جہاں پر یہ لعنتیں موجود ہیں. فرق آپ کا جب دل چاہے دیکھ لیں. ناراض تو آپ ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن حق بات وہی ہوتی ہے جو کڑوی لگتی ہے، اور دوا وہی شفا دیتی ہے جو کڑوی، کڑوی گولی ہی شفا دیتی ہے. اس لیے میں یہ باتیں بیان کر دیتا ہوں، اللہ گواہ ہے، کسی پر تنقید مقصود نہیں، بلکہ اپنے معاشرے کی ایک تصویر، اپنے معاشرے کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا منظر اس معاشرے کے لیے تجویز فرمائے. خدا کرے ہمیں عقل آ جائے اور ہم صحیح راستے پر چلنے لگیں. یہ پیدا ہوتی ہے گھر سے. حضرت اگر بچوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہے کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں، ہمارا ہاتھ بٹانے والا بن جائیں، ہمارے مددگار بن جائیں، تو یہ چیز اور یہ نسخہ ایسا ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیثوں سے عرض کیا ہے کہ یقیناً بڑھاپا ہمارا پھر جنت کا نمونہ ہوگا. عرض نہیں کر سکتا میں، میں نے وہ منظر دیکھے ہیں ان آنکھوں سے کہ باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، جوان بھی ایسی 30-40 سال کا مثلا، باپ کو ذرا سی تکلیف ہوئی، رات بھر اس کے سرحانے بیٹھا رہا، ذرا سی تکلیف ہوئی، باپ ذرا سی حرکت کرتا فوراً تیار، خدمت کے لیے فوراً تیار، جو کچھ اپنے پاس ہوتا پہلے باپ کو پھر اپنے لیے. بتائیے ایسے بوڑھے باپ کی زندہ بڑھاپا جنت ہے یا نہیں؟ اور اس کے مقابلے میں اس معاشرے کی کہ جو غیر مہذب اور جنگلیوں کا معاشرہ ہے جسے ہم نے اپنا لیا ہے، اس معاشرے کی پیداوار آپ کے سامنے ہے. میں کتنا عرض کروں آپ سے، بے شمار میرے ایسے دوست ہیں، نمازی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، لیکن بچوں کی طرف سے بہت پریشان ہیں، ترجیح دیتے ہیں وہ خودکشی کو اس زندگی کے مقابلے میں جو بچوں کی جانب سے ان پر آ رہی ہے. مجھ سے کہتے ہیں دعا کرو. میں نے کہا تم نے کس طرح تربیت کی تھی یہ تو بتاؤ، جس طرح تم نے درخت کی تربیت کی اس کا پھل اب کھاؤ. ٹھیک ہے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ موقع ملا اور یاد رہا تو ایسے لوگوں کے لیے جو حدیث اور قرآن میں نسخہ آیا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ جو اپنی اولاد کی جانب سے پریشان ہے، اگرچہ وہ اپنی غلطیاں ہیں. ممکن ہے زندہ نہ رہوں، بتائے دیتا ہوں، اولاد اگر نافرمان ہے اولاد خدا نہ کرے سرکش، اللہ محفوظ رکھے، تو باپ کو چاہیے کہ وہ پہلے اللہ سے دعا کرے. وہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرآن میں یہ دعا موجود ہے اولاد کے لیے، اولاد کی نیکی کے لیے یہ دعا کرے، جس کی خاص ترکیبیں بھی ہیں، ورنہ ویسے ہی کرتا رہے. پہلے دعا کر لے دل سے، اور پھر اپنے بچے کو جو سرکش اور نافرمان ہے سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھائیں. پہلی مرتبہ میں اثر کم ہوگا، ہوگا ضرور، عمل مسلسل کرتا ہے. یہ نسخہ جو قرآن کریم میں آیا ہے، یہ میں نے ایسے بہت سے مصیبت زدہ ماں باپ کو بتایا، آج وہ خوش ہے. اللہ کے دل قبضے میں ہے لوگوں کے دلوں کا پلٹ دینا، اور دعاؤں سے وہ یہ کام کر دیتا ہے. تو اس وقت میں نے مختصر بتا دیا کہ یہ ترکیب ہے اس کی، مقصود تو میرا وہی تھا جو آپ سمجھ گئے. کہ یہ گھر سے ہی پیدا ہوتی ہے خرق. اور بھی کچھ بعض عادتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں, وہ اس وقت آتی ہیں کہ جب اس کی نگرانی نہ کی جائے یا گھر کا ماحول ایسا. مثلا سگریٹ نوشی کی عادت آتی ہے, سگریٹ پینے کی, یا ساتھیوں سے آتی ہے, یا گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو آتی. اور یہ سگریٹ پینا اگرچہ ایک درجے میں جائز بھی ہے, لیکن یہ سبب بن جاتا ہے دوسری منشیات کو استعمال کرنے کا. ہیروئن کے جتنے عادی ملیں گے آپ کو, بھی پہلے یہ کام کر چکے ہیں پھر ادھر گئے, اس لیے روکنے کی سخت ضرورت. لہذا ایسے بچوں سے تعلق ختم کرایا جائے جو سگریٹ نوش ہیں, اور گھر میں اگر یہ وبا ہے تو اس کو ختم کرایا جائے, بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. یہ بھی عادت ان کے اندر آتی ہے, اور بھی عادتیں آتی ہیں. اب چونکہ وقت قریب آ گیا ہے اس لیے بس ایک بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں. یہ وہ عمر اس کی شروع ہو گئی کہ جس کی اس میں اسلامی تربیت, عملی تربیت اور ایمانی تربیت ہونے لگتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولاد مرو ابناکم وہم ابناء السبع سنین, مرو ابناکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین. یہ روایت مشکات میں موجود ہے کہ اپنے بچوں کو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو نماز پڑھنے کا حکم دو, ان سے کہو, کہتے رہو نماز. جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے اسے وضو بھی سکھا دو, اسے نماز بھی سکھا دو, تب جا کر 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا نماز پڑھے گا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں حدیث شریف ہے یہ, اور ہم اپنا عمل کا ذرا جائزہ لیں کہ وہ کس طرح ہے. اب ظاہر بات ہے کہ بچہ ہے, پڑھے گا کبھی کوتاہی کرے گا, کبھی بھاگ جائے گا, کبھی سو جائے گا, اس پر زیادہ داروگیر نہ کریں, زیادہ گرفت نہ کریں. نماز کا وقت ہوا, چلو بھائی منے نماز پڑھنے چلو, چلو ذرا باہر کی سیر بھی کر لیں گے. بچہ باہر جانے کا بڑا شوقین ہوتا ہے, فوراً آ جائے گا. اپنے قریب اس کو نماز پڑھواؤ تاکہ وہ ہماری نماز سے خود نماز سیکھے اور کوئی شرارت نہ کرے. کبھی کوتاہی کر لے, بس بات معمولی سی کہہ دی, بھائی تم نے فلاں وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی, پڑھنا چاہیے, لیکن کوئی سختی نہیں. اس طرح 3 سال تک مشق کر, حدیث میں آیا 3 سال تک اس کی مشق کراؤ. 3 سالہ مشق کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہو جائے گی, لیکن پھر بھی دوسرے اثرات سے, غلط اثرات سے بچے پھر بھی کوتاہی کرتے ہیں تو فرمایا وضربوا علیہا وہم ابناء عشر سنین, جب عمر ان کی 10 سال کی ہو اور وہ نماز پڑھنے میں کریں کوتاہی, اب ان پر سختی کرو. پہلے تو نرمی سے, پیار سے, محبت سے اس کی طرف لگاؤ. ہے کوئی ایسا مربی دنیا میں جو پوری امت کو اس طریقے سے تربیت کے اصول بتا دے؟ اور جب 10 سال کی عمر تک وہ کامیابی نہ ہو تو اب سختی شروع کرو. مارنے کی ضرورت پیش آئے تو معمولی سی مار مارو. اس پر بھی کبھی کلام کروں گا کس طرح مارنا چاہیے اپنے بچوں کو. اور ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کر لیا کرو. لیکن ایک حکم اور فرمایا کہ جب 10 سال کی عمر اس کی ہو جائے تو اس وقت اس کا بستر الگ کرو, اسے ماں کے پاس اور باپ کے پاس نہ سلا, وہ ماں کے پاس اور بہنوں کے پاس نہ سلا, بستر الگ کر. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. وقت پورا ہو گیا آپ کا, اذان بھی اب ہونے والی ہے. جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اس کا اعلان کر دیا تھا. اذان کے بعد سنتیں ہوں گی اور سنتوں کے بعد انشاءاللہ خطبے کی اذان ہو جائے گی.
میرا بھانجا یونس غنی سخت بیمار.